نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اشد محبت مومنین جو ہیں وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں اشد محبت. تو اشد محبت کے اوپر پہلے بھی کئی بیان ہوئے ہیں لیکن اس کی تشریحات اور اس کی مثالیں اتنی زیادہ قوی اور اتنی لمبی ہیں کہ اگر اس میں آدمی ہزاروں بیان بھی کر دے اس آیت کے حساب سے تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا. تو ابھی جو دل میں اللہ کی طرف سے بس یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کی محبت کے نمونے پیش کرنے کی نہیں ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آزمائشوں سے کچھ مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے, نہیں تو اس کے بغیر عشق کا دعویٰ یا عشق کے جو معاملات ہیں اس سے گزرنا ناممکن ہے. اور اس وقت تک آدمی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک نہیں جنت کا سفر طے کر سکتا, اللہ کے قرب کا سفر طے کر سکتا, جب تک اللہ کو اپنی محبت کے نمونے جب تک وہ پیش نہیں کرے گا. اب ہر انسان کو اپنی محبت اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے, اللہ کو یہ دکھانے کے لیے اللہ میں تیرا فرمبردار مطیع فرمبردار بندہ ہوں, ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مختلف چیزوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے ایمان والوں کو. اللہ پاک نے ایک اور جگہ قرآن ارشاد میں فرمایا کہ ہم بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو آزمائش بھی یا تربیت سے بھی اللہ پاک اس صورت میں اتنا ہی گزارتے ہیں جتنا بندہ اس کا متحمل ہوتا ہے, جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. جس کا جیسا ایمان کا درجہ ہوگا, جیسا ایمانی لیول ہوگا, اس حساب سے اس کو گزارا جاتا ہے. تو ہم جو ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنے تاریخ اسلام کی تاریخ کو تو آل اور اصحاب کی بڑی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دین ہم تک جو آج یہ پھیلا ہے اور ہم تک جو پہنچا ہے اور بالکل ہمیں موروثی دین ملا ہے, تو آج ہمیں اس کی اس حساب سے قدر نہیں ہے جس حساب سے ہونی چاہیے. تو اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ اس دین اسلام کے لیے, اس مبارک دین کے لیے انبیاء کرام کی گردنیں اڑا دی گئیں اور کیسے کیسے لوگوں پہ ظلم ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بار تسلی کے لیے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے اس طرح سے آزمایا کہ ان کو زمین میں گاڑ کے اور ان کے سر کے اوپر آرے رکھ کے ان کو چیر دیا جاتا تھا, دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. انبیاء کرام کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا تھا. تو عجیب عجیب قربانیاں دیں. اسی طرح فرعون نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا تھا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ وہ جتنے بھی بچے اور لڑکے جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا اور عورتیں اور بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, اور اس میں ان لوگوں کی ایک بڑی آزمائش تھی. تو عجیب عجیب انداز سے اللہ پاک نے لوگوں کو آزمایا. پھر حضرت بی بی آفیہ جو تھیں, فرعون کی جو اہلیہ تھیں, وہ ایمان والی تھیں, صاحب ایمان تھیں, ان کو آخر میں فرعون نے بڑی اذیتیں دیں. ان کے ہاتھوں میں روایتوں میں کہ میخیں کیلیں گاڑ دی تھیں اور بہت اذیت میں ان کو اذیتیں دی گئی تھیں, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی تھیں. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہی کے گھر میں ان کو پال کے اور پھر اس کو فرعون کو ہلاک کروایا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو پوری ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے, شہادتوں سے بھری ہوئی ہے, مجاہدات سے بھری ہوئی ہے. نہ جان دیکھا, نہ مال دیکھی, نہ اولادیں دیکھیں, نہ اپنے حسن دیکھا, نہ اپنی جوانی دیکھی, بس اللہ کے حکم کے آگے مٹتے چلے گئے, کٹتے چلے گئے, انجام سے بے پرواہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں سال پہلے سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. نہیں تو آدمی والذین آمنوا اشد حب للہ کا سچا مزداق نہیں بن سکتا. جیسے منافقین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اوپر سے تو ایمان لے آئے تھے لیکن دونوں پارٹیوں میں ملتے تھے, کافروں کے ساتھ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے, اور دونوں جگہ چلتے تھے وہ اور جاسوسی کے کام کیا کرتے تھے. تو جب جہاد کا حکم آیا تو اس وقت اللہ نے مومن اور منافق کو الگ کر دیا, مومنین کو اور منافقین کو الگ کر دیا. تو مومنین تو سر پہ کفن باندھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، اور منافقین نے اعتراضات شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا الٹا صحابہ کرام کو بھی انہوں نے ورغلایا کہ کہاں جا رہے ہو، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، اور اتنی ان کی جنگی طاقت ہے کافروں کی، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت لڑنا جو ہے وہ حماقت ہے اور ہمیں بری طرح شکست ہوگی، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کو برغلایا، لیکن جو ایمان والے تھے وہ ان کی باتوں میں نہ آئے، اور منافقین وہ ہیلے بہانے کرتے رہے اور نہیں گئے وہ اس طرح سے. پھر بعد میں پھر وہی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں اطلاع دے دی گئی، اور غالباً کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو تمام منافقین جو تھے ان کے نام بتا دیے تھے، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کیونکہ پردہ رکھنا تھا، اللہ کا حکم یہی تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف دیکھیے، خوف خدا، عشر مبشرہ سے ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں شب معراج میں جنت میں گیا تو میں نے ایک محل دیکھا جو بہت ہی حسین تھا، تو میں نے پوچھا کیا یہ میرا محل ہے، تو بتایا گیا نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے. تو اس پائے کے صحابی رسول اور عشر مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کس سے کہ کہیں میرا نام ذرا آپ دیکھ کے بتائیں منافقین کی فہرست میں تو نہیں، کہیں اللہ کے میں منافق تو نہیں لکھا گیا. تو حضرت ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشر مبشرہ میں ان کا نام بتا دیا تھا اور ایسے ایسے ان کے بارے میں چیزیں بتا دی تھی کہ جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی، پھر ان کو کیوں تشویش تھی؟ کیا کوئی بدگمانی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو منافقین میں تلاش کر رہے تھے، ان میں تو میرا نام نہیں ہے. تو پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب الہامی جواب دیا جو قرآن اور سنت سے بھی بالکل اس کا تعلق ہے. فرمایا کہ عند اللہ یہ مقبول ہونے کی علامت ہے، جس کو خوف رہتا ہے اور تشویش رہتی ہے یہ عند اللہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت ہے. تو اس کے دل میں جو یہ منافقت کا خوف تھا اور اب ڈرے ہوئے رہتے تھے، تو ڈرنا اس چیز کی دلیل ہے، پکے ایمان والے تھے، پکے ایمان والے تھے. اور جس بندے کے اندر خوف ہی نہ ہو اپنی منافقت کو اور اپنے آپ کو پکا کامل مومن سمجھے اور دعویٰ کرے کہ میرا نام تو اس لسٹ میں ہو ہی نہیں سکتا اور میں تو ہوں ہی مومن، تو بھائی وہ خطرے والی بات ہے. تو قیامت تک ایک فل پتہ چل گیا، نیک اعمال کرتے رہو، ڈرتے رہو. بزرگوں نے فرمایا نماز پڑھے، قرآن پڑھے، آدمی ذکر اذکار کرے، گناہوں سے بچے، لیکن اپنے آپ کو بالکل اللہ کا ولی یا متقی پرہیزگار نہ سمجھو. کیا مطلب؟ نیک بننا تو فرض، نیک بننا تو فرض، لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام. متقی بننا فرض لیکن خود کو متقی سمجھنا حرام. آ رہی ہے بات سمجھ؟ خوب آدمی متقی بنے، چاہے قطب ابدال تک بن جائے، لیکن اپنے آپ کو اندر سے پکا بدماش نمبر ون سمجھے. کیا کہے کہ دل میں کیا مراقب رکھے اللہ سے؟ مراقبہ رکھے، اللہ تو جانتا ہے تیرا نام ہے ستار، تو نے میرے اوپر ستاری کی چادر ڈالی ہے جس کی وجہ سے میرے عیب چھپے ہیں، اور اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال لوگوں پر ظاہر کر دیے اور میری گندگیوں کے اوپر تو نے ستاری کی چادر اڑا دی. اللہ آج اگر تو ستاری کی چادر ہٹا دے تو میرے اترے پترے کھل جائیں اور لوگ مجھے پاس بٹھانا پسند نہ کریں. تو یہ سوچ رکھنا عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے. تو ہم اپنا اس اصول کے پیراہے میں اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ ہمارے قلب کا کیا حال ہے، کہ اپنے آپ کو ہم نیک متقی مومن سمجھتے ہیں، فاسق سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو برا سمجھنے میں ہی بہت چین اور امن پوشیدہ. حضرت والا پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی نظروں میں برا گناہگار ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ بہت پیارا ہے. اپنی نظروں میں جو شخص کمتر گناہگار اور برا ہے تو اللہ کی نظروں میں بہت پیارا ہے وہ، اور جو اپنی نظروں میں پیارا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، تو اللہ کی نظروں میں وہ ذلیل اور مردود ہونے کا ڈر ہے. کہ خود اپنی قیمت کیسے لگا رہے ہو تم، کیسے اپنے آپ کو پیارا سمجھ رہے ہو، کیسے نیک سمجھ رہے ہو، کیسے اللہ والا سمجھ رہے ہو، کیسے متقی سمجھ رہے ہو؟ کیوں ابھی خاتمہ ایمان پر ہو گیا کیا؟ یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا، موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کون کیا تھا. ابھی کہاں سے غلام پلس غلام ازیکل ٹو غلام، ایک غلام دوسرے غلام کی قیمت لگانے سے اس کی قیمت تھوڑی بڑھ جائے گی جب تک غلام کی قیمت مالک نہ لگائے، اور مالک ہمارا قیمت کب لگائے گا؟ موت کے وقت پتہ چلے گا. آج ہماری کوئی تعریف کر دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مبارک ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے بری بات نہیں ہے، لیکن اس پر یقین نہ کرے زیادہ، کیونکہ اس بیچارے نے تو ہماری ظاہری حالت کو دیکھ کے ایک اندازہ لگا کر اس نے کچھ کمنٹس دے دی، لیکن اللہ تو رگے جاں سے بھی وعدہ قریب ہے. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہم کیا کتنے کیا چیز ہمارے اندر چھپی ہوئی اور ہم کس طرح کے, تنہائیوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. جلوت میں تو لوگ ہر آدمی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے, پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب تنہائی میں افسر ہوتی ہے. اگر کسی کو اپنی حقیقت پہچاننی ہو اندر سے کیا ہے تو تنہائیوں میں دیکھے جب کوئی نہ ہو, اس وقت دیکھے اس وقت وہ کہاں اس کا دل دماغ جاتا ہے, نیٹ کی طرف, فلموں کی طرف, لڑکیوں کی طرف, گناہوں کی طرف, کیا کرتا ہے تنہائی میں. وہاں سے اس کو اندر کی حقیقت پتہ چلے گی وہ کیا ہے. ایسا پیارا اسسمنٹ ہے, ہر انسان دیکھ لے کسی کو تنہائی ملے اور اس کے قلب میں کچھ نہ ہو سوائے اللہ کے, ذکر اذکار کرنے بیٹھ جائے یا کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جائے اور اللہ کی اس کی کیفیت میں آ جائے تو شکر ادا کرے, شکر ادا کرے اپنی اس کیفیت کے اوپر کہ اللہ کی توفیقات اللہ نے اس کو عطا فرمائی. تو تنہائی میں جو ہے نا وہ آدمی کا پتہ چلتا ہے, ورنہ جلوت میں لوگوں میں تو ہر آدمی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو برا سمجھنے کی, جب آدمی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس پر بڑے انعام اور اکرام کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو توفیقات اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور اس کو خوب نیک اعمال کی توفیقات عطا فرماتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے لوگوں اپنے منہ سے اپنی دینداری اور تقوی مت بولا کرو. براہ راست اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو منہ سے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت بولو, کیونکہ متقی لوگوں کو میں خود بہت قریب سے اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے زیادہ معلوم. اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو, یعنی اس کی تشریح کیا ہوتی ہے, اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو. جیسے تو اس طرف دھیان رکھنا چاہیے. تو آدمی اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے. جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جبا آیا, عرب سے کسی نے ہدیہ بھیجا, حضرت پہنتے ہی نہیں تھے. تو مریدوں نے کہا حضرت یہ بڑا اچھا اور یہ ہے اپنا, اس کو جبا اس کو پہن لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسے نہیں پہنتا, یہ تو بڑے لوگ پہنتے ہیں, میں کیا پہنوں. تو مریدوں نے کہا حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں. انہوں نے کہا رہے میں کہا ہے کہ بڑا بھی تو میرا ایک اخلاق, ایک امراض رضیلہ بھی درست نہیں ہوا. کیا فرما رہے ہیں کون؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تقریباً 3500 کتابوں کے مصنف, بیان القرآن کے مصنف, کتنی جلدوں پہ قرآن کی تفسیر کری, صاحب یعنی کشف الہام, کیا ان کے تقویٰ, کیا ان کی معاملات, مجدد تھے اپنے وقت کے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ایک اخلاق بھی درست نہیں ہوا, میں کہاں کا بڑا ہو گیا. ہے نا, تو یہ حال ہوتا ہے. یہ دلیل ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا, خوف زدہ رہنا, سب کچھ کر کے بھی خوف زدہ رہنا کہ پتہ نہیں یار میرے ساتھ کیا ہوگا. تھانی صاحب رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں, میرے اندر جہنم میں جلنے کی سکت نہیں ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کے, جہنم کے دھوئیں کو بھی. تو اللہ پاک جہاں جنتی لوگ اپنی جوتیاں اتاریں اللہ مجھے وہاں جگہ دے دینا. یہ ہوتی ہے آج ہی, سب کچھ کر کے بھی بالکل خوف زدہ رہنا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. خود فرماتے ہیں تکبر کا علاج بھی ہے کہ اشرف علی تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, تمام کافروں سے بھی کمتر ہے فی المعال, معال یعنی انجام کے اعتبار سے کافروں سے بھی کمتر ہوں. نمبر 3 نمبر اور تمام جانوروں سے بھی کمتر ہوں. اشرف علی تمام جانوروں سے بھی کمتر ہے. تو مریدین لوگ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا حضرت مسلمانوں سے سمجھ میں آتا ہے آپ نے کافروں سے بھی کمتر کر لیا, جانوروں سے بھی کمتر کر لیا اپنے آپ کو, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا وہ اس لیے کہ ابھی کچھ نہیں پتا, ابھی تو سانسیں میری بھی چل رہی ہیں, میں کیسے کسی کو گناہگار مسلمان اپنے بھائی کو گناہگار سمجھوں بغیر وہ گناہگار ہو بھی ہو سکتا ہے. آگے چل کے اللہ اس کو کامل ہدایت, ایمان اور تقوی نصیب فرما دیں اور مجھ پر سے توفیقات جو ہیں جو اللہ نے دی وہ سلب کر لیں. پتہ چلا وہ تو جنت میں جا رہا اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. ابھی خاتمہ ہم دونوں کا کسی کا نہیں ہوا, تو ابھی خاتمے سے پہلے کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی تمام کافروں سے بھی کمتر ہوں انجام کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کسی کو کافر کو بھی حقیر کیوں سمجھو؟ ہو سکتا ہے ابھی کافر ہے بعد میں ہی مان لیا, ہدایت اللہ دے دے اور اللہ میری کسی بات پہ مجھے پکڑ کر لے, تو جس کو میں کافر سمجھ رہا ہوں پتہ تر چلا وہ جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں جا رہا ہوں اللہ نہ کرے. تو ابھی جب تک خاتمہ نہیں ہو رہا. اور جانوروں سے اس لیے کمتر ہوں کیونکہ جانوروں سے سوال جواب نہیں ہوگا. یا لیتنی کنت ترابا, قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جانوروں کو مٹی کرنے کا حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہاری نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, تم سب مٹی ہو جاؤ, تو اس وقت جو کافر لوگ ہوں گے, جو مجرمین ہوں گے, جو جہنمی ہوں گے, وہ تمنا کریں گے کاش اللہ پاک ہمیں جانور بنا دیتا کہ ہم مٹی ہو جاتے, یعنی جہنم میں جانے سے تو بچ جاتے. کیونکہ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا. تو کیوں جانوروں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے، ان کا سسٹمنٹ نہیں ہے، جانوروں سے بھی کمتر کیوں ہوں اس وقت؟ کیونکہ جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اور اللہ نے مجھے اگر کسی بات پہ پکڑ لیا تو مجھے حساب کتاب دینا ہوگا، اور جانوروں کو مٹی کر کے آرام سے ملیمیٹ کر دیا جائے، ان کے لیے عذاب نہیں. تو تینوں باتوں کے بعد فرمانے جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا، تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کس کا کیسا خاتمہ ہوتا. اور ماضی میں حقیقت میں ایسے واقعات بھی ہوئے، حقیقت میں واقعات بھی ہوئے، یہ قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ پورا جو قال نہیں ہے خالی، پورا کا پورا حال ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جب سکھوں سے ان کا جہاد ہو رہا تھا، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب یہ جہاد کر رہے تھے، تو تاریخی واقعات میں سے کہ ان کے لشکر میں سے ایک مسلمان مجاہد اٹھا جب سکھوں سے جہاد ہو رہا تھا، تو اس مسلمان نے کہا جے بجرنگ بلی، مسلمان نے، اور وہ پھر سکھوں کے ساتھ چلا گیا ان کے میدان میں، اور پھر سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا مرا ہے. وہ اس کا خاتمہ اور موت ایسے لکھی ہوئی تھی، صاحب ایمان تھا وہ. اور پھر تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ سکھوں میں سے ایک سکھ اٹھتا ہے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز لگاتا ہے، اور وہ اس مجمعے کو چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ آتا ہے اور پھر سکھوں کو مارتا ہوا شہادت کا درجہ پاتا ہے. تو یہ واقعات کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں پتا ہوتا خاتمہ کس کا کیسا ہوگا، اس لیے کسی بات پر ناز نہ کرے آدمی، چاہے کتنے ہی متقی کیوں نہ ہو. اسی وجہ سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ سہروردیہ کے بانی کہ اللہ والے فرشتوں سے اتنی بازی لے گئے کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ چیز بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور جہاں بندے کے اندر اپنی بڑائی آئی برباد ہو جاتا ہے. تکبر سے سب سے بڑی جو بے شمار اس کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، اپنے دل میں جب بندے کی بڑائی آ جاتی ہے تو سب سے پہلی نحوست جو اس کے اوپر واقع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اکثر جو مشائخ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو اس کو توفیقات دی ہوئی ہوتی ہیں وہ توفیقات سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. فجر کی نماز جاتی ہے، ذکر اللہ جاتا ہے، قرآن پاک جاتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے. جب بندہ روتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، نفس کو ذلیل کرتا ہے اللہ کے آگے، تو اللہ پاک پھر اس کو دوبارہ ساری جو معاملات دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آدمی ناز نہ دکھائے اللہ کو، تکبر نہ دکھائے، فخر نہ کرے کسی چیز کے اوپر. اگر اللہ پاک نے کوئی بھی اس کو دنیاوی اخروی نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرے. تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شکر اور فخر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک دنیا. شکر ہوگا تو فخر نہیں ہوگا، اور فخر ہوگا تو شکر نہیں ہوگا. تو لہٰذا آدمی شکر کر کے فخر کا دروازہ بند کر دے، فخر کا دروازہ بند کر دے. تو آج یہ چیز ہے. حضرت ایک اور صحابی رسول تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار وہ تشریف لے کے کہیں جا رہے تھے تو نبی پاک واقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے قریب سے گزرے، اور اس وقت حضرت جبرائیل امین بھی آئے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابو ذر غفاری، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم تو آسمانی مخلوق و فرشتے ہو، تم میرے صحابی کو کیا جانو، تو تم کیا جانتے ہو ان کو؟ تو آپ نے جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ مدینہ پاک میں مشہور ہیں اس طرح یہ ساتوں آسمانوں میں اور اللہ کے دربار میں مشہور ہیں. بہت حیرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ان کا کیا ایسا عمل ہے کہ ایسا غلغلہ مچا ہے آسمانوں میں؟ تو فرمایا دو باتوں کی وجہ سے. فرمایا ایک تو ایک اپنے نفس میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں، بہت خراب ہوں میں، نفس میں چھوٹا، کچھ نہیں ہوں میں، بالکل زیرو. نمبر دو قل اللہ و شریف کے عاشق ہیں. ان دو باتوں کی وجہ سے ان کا شہرت مچی ہوئی ہے پورے ساتوں آسمانوں میں اللہ کے دربار میں. تو بھائی ان باتوں کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، ہم اپنے دل کو چیک کریں ہمارے اندر کتنی بڑائی ہے، کتنا ہمارے اندر عاجزی ہے، کتنی فنائیت ہے، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم ہیں کیا چیز، یہ ہم سوچیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا اللہ پاک نے مجھے خاص طور پہ تین لوگوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ ان سے محبت رکھیں، زبردست ان سے محبت کریں، محبت رکھیں. جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، دوسرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہیں کے بارے میں، نمبر تین حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے کہاں سے ان کا کہاں مقام پہنچا. تو بعض دفعہ کچھ نہ سمجھنے سے اللہ پاک اس بندے کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اس میں یہ راز چھپا ہوا ہے، بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے میں ہی الچین، سکون، عافیت اور مقام قرب اور ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ ورفع اللہ. کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ کے، یعنی اللہ کے نہیں، شرط کیا ہے؟ للہ، اللہ کے نہیں تواضع اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. بعض لوگ تواضع تو اختیار کرتے ہیں لیکن اس میں للہیت نہیں ہوتی، اللہ کے نہیں ہوتا، وہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں. کہیں پیمنٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ان کی ساری دکھا دیں پیمنٹ مل جائے، تو بھائی وہ اس میں رفعت نہیں ملے گی، اس میں اللہ بلندی نہیں دیں گے، وہ تو تمہیں پیسے پیمنٹ پھنسی تھی، پیسے چاہیے تھے. اللہ کے نہیں دکھانی ہے آدمی، جو بھی جہاں بھی جس سے ملے، جہاں بھی معاملات کرے، اللہ کے نہیں، اب تواضع سے رہے، آج ان کی ساری کے ساتھ رہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کا انعام پھر یہ ملے گا. اور رفع اللہ کے، اللہ اس کو رفعت دیں گے یعنی بلندی دیں گے، عزت دیں گے، اور اس کو ایسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اس کو عزت ملے گی. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ اگر میں آجی سے ملوں گا، جھک کے ملوں گا، محبت سے ملوں گا، تو میں کمتر اور ذلیل ہو جاؤں گا. شیطان یہ کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا بھائی، کیونکہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ہم جھک کے مل رہے ہیں، محبت عزت سے مل رہے ہیں، تو ہم تو کمتر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں راز چھپا ہوا ہے بڑا بننے کا، عزت کا، تو اس سے چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ عزت ملے گی. اور آدمی تکبر دکھاتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، کہ میں کچھ ہوں، مجھے مانو، ایڈمٹ کرو یار میں کچھ ہوں. تکبر کیوں دکھاتا ہے آدمی؟ کہ مجھے لوگ کچھ سمجھیں. تو اس کا پھر انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھی کوئی تکبر ہوگا تو اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں اس کو سور اور کتے سے بدتر کر دیں گے، سور اور کتے سے زیادہ بدتر مخلوق کی نظر میں کر دیں گے. یہ تکبر کا انعام ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں تکبر میں. اب اس کو سمجھیں، حدیث شریف کی دونوں مثالوں کو، عزت ہم ڈھونڈ رہے ہیں تکبر میں، عزت ڈھونڈ رہے تکبر میں، لیکن اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ذلت کی شکل میں، کہ سور اور کتے سے زیادہ مخلوق کی نظر میں وہ شخص کر دیا جاتا ہے. تو پتا چلا عزت کو ہم غلط دکان میں ڈھونڈ رہے جا کے. غلط دکان یہ کیا مطلب؟ سبزی لینی ہے تو ہم چلے گئے کپڑے والے کو، یار سبزی دے دو، ہنسے گا بھائی یہ تو کپڑے کی دکان ہے، پاگل تو نہیں ہوئے؟ جس چیز کی جو دکان ہے وہاں سے لو نا جا کے. تو عزت کی دکان تو من تواضع للہ رفع اللہ ہے، عزت کی دکان رسول اللہ فرما رہے ہیں آج ہی ان کی ساری اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے میں چھپی ہوئی عزت، تو عزت تو وہاں سے ملے گی، عزت کی دکان تو وہ ہے. اور ذلت کی دکان کیا ہے؟ تکبر. تو عزت حاصل کرنے کے لیے ہم ذلت کی دکان میں جا رہے ہیں، بتائیے. عزت چاہیے بھائی تو عزت کی دکان میں جانا پڑے گا نا، وہاں سے عزت ملے گی، غلط دکان میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو جہاں سے ذلت ملے تو ہم اس دکان میں جا رہے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے پریشان ہے. لیکن عزت حاصل کرنے کے لیے آدمی یہ تواضع اختیار نہیں کرے، بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرے، عزت حاصل کرنے کے لیے نہ کرے کہ مجھے عزت ملے گی اس لیے وہ کر رہا ہوں. تو یہ بھی پھر دو نمبر ہو گئے، نیت کھوٹ ہو گئی تو پھر ذلت ہی ملے گی آج ان کی ساری کے بعد، صحیح نا. یا بعض لوگ لوگوں سے ملتے تو ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے تکبر کی، بعض لوگ سلام میں پہل کرتے ہیں، اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن جب سامنے والا ویسا رسپانس نہیں دیتا تو غصے میں آ جاتے ہیں، پھر تواضع وغیرہ سب ان کی ختم ہو جاتی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی مخلص نہیں تھا تواضع میں، اس کی وجہ یہ ہے وہ تو اس لیے یہ تواضع دکھا رہا تھا کہ تاکہ لوگ بھی میری عزت کریں اور اخلاق سے ملیں جس طرح میں ان سے اخلاق سے مل رہا ہوں. چاہے آپ کو کوئی سلام کا جواب بھی نہ دے، آپ سلام کر کے آگے بڑھ جائیں، کوئی اخلاق کا جواب اخلاق سے نہ دے، آپ اخلاق کا مظاہرہ کر کے چلے جائیں. اخلاق اور سلام میں پہلے اللہ کے لیے، نہ کہ جوابوں سے وصول کرنے کے لیے، یہ اس چیز کو سمجھنا ہے، تو پھر ہوگی حقیقی تواضع. آج کوئی اخلاق سے ملتا ہے، جواب میں اس کو رسپانس نہیں ملتا، کہتا ہے یار میں تو پاگل ہوں کیا، وہ تو صحیح طرح مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، تو میں کیوں ان سے اچھی طرح ملوں؟ بھاگو ہے نا. تو پتہ چلا کہ بھائی آپ تو وصول اللہ وصول کرنا چاہ رہے تھے، آپ تو جزا چاہ رہے تھے، بدلہ چاہ رہے تھے، تو جس طرح میں تمہارے ساتھ اخلاق سے چل رہا ہوں تم بھی چلو، میں سلام کروں تم بھی ویسی کرو، تو ٹھیک ہے. تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن مجاہدے سے آدمی گزرے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں للہ للہ، قید جو لگائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر بندوں سے اس کا معاوضہ نہیں لیا جاتا. اللہ کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو بندوں سے معاوضہ نہیں لینا چاہیے، پھر نہیں تو وہ اخلاص کے خلاف ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی. تو للہ کے لفظ کو آدمی یاد رکھے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی بچوں، ایکس وائف، کوئی بھی رشتہ ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، اپنا اچھا اخلاق کرے، جو کر سکتا ہے کسی کی بھلائی کرے اور آگے بڑھے، اس کے بعد کسی امید بھی نہ رکھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہاں تک فرمایا، کوئی کسی کے ساتھ اچھائی عمل کرو تم تو جواب میں یہ بھی امید مت رکھو کہ وہ تمہیں جزاک اللہ کہے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ بھی ایک طرح کا معاوضہ ہے. معاوضہ صرف کیش کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ امید رکھنا کہ یہ مجھے جزاک اللہ بولے گا، یہ بھی منع فرما دے، کیونکہ فرمایا یہ بھی ایک طرح کا معاوضہ ہے، کیونکہ آپ نے جو نیک عمل کیے، جو کسی کے ساتھ بھلائی کری، اس نے دی آپ کو جزاک اللہ بولے. یا بعض لوگ کہتے ہیں یار تم نے اتنا بڑا کام کروا لیا اور تم نے تو شکریہ تک نہیں کہا، ہے نا؟ تو بھائی کیا شکریہ اس کے منہ سے سننے کی نہیں آپ نے سارا کام کیا تھا، تو کیا اللہ کے نہیں کیا تھا نا؟ بس بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، جو محاورہ اس نے، نیکی کر اور دریا میں نہیں، بھول جائے آدمی، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. اللہ کے لیے نیکی کی جاتی اور بھول جاؤ، زبان پہ تک آدمی لے کر رہے ہیں. ہاں کوئی اگر کوئی جزاک اللہ کہہ دے تو اس کی مہربانی، کوئی دعا دے دے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن خود سے ہی آدمی نیت نہیں رکھے. یہ تو اس کو ادب سکھایا گیا کہ جو کسی کے ساتھ نیک عمل کرے، اور جس کے اوپر نیک عمل یا کوئی اچھائی کی گئی اس کو بھی ایک ادب سکھایا گیا. اس کا کیا ادب ہے؟ کہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جو شخص کسی بندے کا احسان نہیں مانتا تو اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ جو علماء کرام فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہر چیز کی کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کے، اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جو چیز وسیلہ بنی ہے اللہ کے حکم میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے، اس کا احسان ماننے سے پہلے، اس بندے کا، اس وسیلے کا ہم احسان مانے کہ جس کے وسیلے سے ہمیں وہ چیز عطا ہوئی ہے. عطا تو اللہ نے کی ہے، لیکن وسیلے کا ماننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا. سب کچھ اللہ کی بات کرنے والی. آج جو ہمارے معاشرے میں محبتیں نہیں ہیں، کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز رشتے دار بڑے بڑے کام نکلواتے رہتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے. ڈکار سے کیا مراد؟ کہ اسپاٹ چہرہ رکھتے ہیں، جیسا لگتا ہے جیسے ان پہ بیچاروں پہ قرض تھا اور قرض چکانے کی نہیں، ہم پر اس نے مہربانی کی، نہیں کرتا تو مرتا. ارے بھائی اس کا کوئی قرضدار نہیں تھا، وہ تو اس نے اللہ ہی نہیں کر دیا، تو احسان تو مانو، دل سے تو مانو، اس کا جزاک اللہ تو بولو، دل سے شکر تو ادا کرو، تاکہ اس کا خون بڑے بیچارہ خوش تو ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا دو لفظ جو منہ سے نکالنا بھی کیا، یہ تو کنجوسی کی حد ہو گئی. کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے، ذرا سی زبان خرچ ہوگی، لیکن آج لوگ اس کا بھی وہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یار کر دیا تو کیا ہوا، کوئی احسان تھوڑی کر دیا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا. بھائی ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو ہوا، لیکن اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا تو یہ تو بہت ہی مطلب پرستی اور خود غرضی کی بات ہے. تو ایسے لوگ پھر فلاح نہیں پاتے. مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری دو لوگوں سے کبھی بھی زندگی میں مجھے ان سے مناسبت نہیں ہوئی، دو لوگوں سے خاص طور پہ. ایک تو فرمایا کہ ایک متکبر شخص سے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی مجھے اس سے مناسبت نہیں ہوئی، نمبر دو. دوسرا مطلب پرست سے. مطلب پرست سے کیا مطلب؟ کہ اپنا کام پورا اور تو کون اور میں کون، ہے نا، بھاگ گئے اس کے بعد. تو فرمایا متکبر اور چلاک، دنیا پرست، مطلب پرست جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے دو لوگوں سے مجھے کبھی مناسبت ہی نہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تھانی صاحب کیا کوئی بھی اللہ والا ہے، اس کو غلام ہو تو اس کو بھی ان دو لوگوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی، بھلے ظالم ہو، شرابی ہو، فاسق فاجر ہو، مناسبت ہو جائے گی اللہ کے لیے، لیکن دو ایسے لوگوں سے بہت مشکل سے مناسبت ہوتی ہے. تو اگر کسی میں ایسے یہ مرض ہو تو ان کو چاہیے اصلاح کروائیں، مایوس نہ ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہ ہو. تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو عجیب باتیں تھیں. ایک شخص تھا جو بہت ہی غصے والا تھا، تو اس کو علماء کرام قبول نہیں کرتے تھے، مشائخ قبول نہیں کرتے تھے کہ بھائی یہ تو اتنا غصے کا مریض ہے، یہ تو ہم سے لڑ پڑے گا، تو کیسے اس کی اصلاح ہوگی. تو اتنا خطرناک اس کا معاملات تھے، غصے کا مریض تھا بیچارہ. اس نے تھانی صاحب سے رجوع کی تو تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میری مجلس میں نہ ہو، دور سے رہ کے خط و کتابت کرو، ان شاء اللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی. یعنی اس کو بھی نہیں چھوڑا، اصلاح کی نہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا کہ نہیں اصلاح ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے نہیں ہو ہماری مجلس میں، کیونکہ تمہارا غصہ اتنا ہے کبھی ہم کچھ بولیں گے تم لڑ پڑو گے ہم سے، تم برباد ہو جاؤ گے، تو لہٰذا مجلس میں نہ ہو، دور بیٹھ کے اصلاح کراتے رہو. جب متحمل مزاج ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، معتدل ہو جاؤ، پھر مجلس میں آنے لگنا. یعنی اس کو بھی اصلاح سے نہیں چھوڑا. تو یہ شان ہوتی ہے، یہ تو یہ اپنے آپ کو جو کچھ نہ سمجھنا ہے، یہ بڑی ایک اونچی چیز ہے. حضرت بزرگ ہیں کا یاد نام بہت ہی پیارا ان کا نام ہے، اور آل رسول میں سے، سادات میں سے، حضرت کبیر، حضرت سید کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ. اکثر بتاتا رہتا ہوں ان کے واقعات، کہ عجیب نشہ اور مزہ ہے ان کے واقعات میں، کہ سرور آ جاتا ہے کہ یہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر تھے، تو انہوں نے سلام کیا. مختلف واقعات ہیں. تو اس وقت کسی نے کہا کہ آپ سید اگر ہیں تو آپ سلام کریں تو جواب آنا چاہیے، نہیں تو ہم آپ کا سید ہونا مانیں گے نہیں. تو اس طرح کو واقعہ تھا. بہرحال مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ہیں. تو انہوں نے سلام کیا, جب سلام کیا تو جواب تو آ ہی آیا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہاتھ مبارک دونوں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میرے بیٹے وعلیکم السلام, ہاتھ پکڑ کے. تو اس وقت 70,000 سے زیادہ مسجد میں لوگ تھے جنہوں نے کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیکھا. معمولی بات نہیں تھی, خالی کشفی الہامی طور پہ تو اکثر ابھی بھی لوگوں کو آتا ہے, لیکن اس طرح سے ہاتھ نظر آ جائے اور ہاتھ بھی لوگوں کو نظر آیا. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تشریف لے کر گئے تھے, تو جب ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے آگے, تو روزہ اقدس کے سامنے صلاۃ والسلام پیش کر رہے تھے, تو ایک صاحب جو حضرت کے ساتھ تھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی, یعنی بدحواسی طاری ہو گئی اور چکر آنے لگے اور بے ہوش سے ہونے لگے, اور جیسے انسان ایک طرح سے باولا سا ہو جاتا ہے, اس طرح سا ایسا لگا سا دماغی کوئی خلل ان کو ہو گیا. باہر ان کو تھوڑی دیر میں سنبھالا, پانی یعنی پلایا, پوچھا پھر کیا ہوا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے, میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور حضرت کو ماتھے کو چوما اور ان کو پیار کیا اور پھر کچھ بات چیت کی اور چلے گئے. تو ان کو کشف ہوا یا جو بھی ہوا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے, تھوڑا سا وہ ہل گئے تھے. ظاہری بات ہے اتنے انوارات کا ہجوم اس جگہ کے اوپر کوئی برداشت کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے تو واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو لیکن جس کو دکھانا تھا اللہ نے دکھا دیا, پھر ان کے ذریعے سے یہ بات پھر پھیل گئی, بتا دیے گی حضرت کا مقام. لیکن اس واقعے میں ایک عجیب معاملہ تھا حضرت کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ جو ہاتھ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 70,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا کھلی آنکھوں سے, اور اس کو بڑے بڑے علماء اور مشائخ مفتیان کرم ابھی تک بیان کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کا کیا معاملہ, اس کے بعد یہ زمین میں لیٹ گئے. عجیب معاملہ, لوگ آئے ان کی طرف دوڑ کے, سمجھ گئے کوئی بہت بڑی ہستی ہیں, تو دعا اور برکت کے نہیں آنے لگے تو زمین پہ لیٹ گئے. لوگ حیران, انہوں نے کہا ہم گلے ملنے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر چومیں گے, آپ اتنے اونچے مقام کے. تو رونے لگے, زمین پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے نہیں, مجھے میرے اوپر سے گزرو, میرے اوپر سے گزرو, کیونکہ میں اپنے قلب کے اندر بڑائی محسوس کر رہا ہوں, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ ملایا تو میں کہیں بڑائی محسوس کر رہا ہوں کہ میں بہت کوئی اونچی چیز ہوں, تو میں زمین پہ اس لیے لیٹا ہوں تاکہ تم لوگ میرے اوپر سے گزرو, تاکہ یہ خواب و خیال جو ہے میرے دل و دماغ سے نکل جائے. بتائیے آپ, تو نہ کسی مسافہ کیا نہ گلے ملے, زمین پہ لیٹ گئے, کہیں گے میرے اوپر سے مجھے رونتے ہوئے گزرو, تاکہ میرے نفس میں جو ایک بڑائی سی آ رہی ہے یہ زیرو ہو جائے, نیچے ہو جائے. تو اللہ والوں نے, مشائخ نے اپنے, تکبر نہیں تھا ان کے اندر, یعنی تکبر آنے کے جو ذرائع ہیں ان سے بچنے کی نہیں بھی اتنی احتیاط کی, معمولی بات نہیں, اس چیز کو میں سمجھنا چاہیے. تو یہ فرماتے ہیں کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اللہ کا جو قرب کا رفتہ طے کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کیے, بہت کچھ کیا, بہت ریاضات مجاہدات کیے, لیکن سب سے زیادہ جو مجھے ترقی ہوئی اس رفتے میں اور جلدی جو میرا رفتہ طے ہوا, وہ میں نے اس راس کو جانا اور کس بات پہ عمل کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ کے آگے بالکل مٹا لیا, آجزی انکساری اور تواضع اختیار کری, اور بالکل میں نے اپنے آپ کو کہ میں کچھ ہوں یہ سمجھنا چھوڑ دیا. اپنے آپ کو میں نے لا شے سمجھا کہ میں کچھ نہیں, بس اس چیز نے مجھے بہت جلد واصل باللہ کر دیا. تو وہ بھی یہ فرما رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مشکیزہ انہوں نے اٹھایا پانی کا اور مدینے کی گلیوں میں نکل گئے لوگوں کو پانی پلانے. اس وقت امیر المومنین تھے, لوگوں نے کہا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, کہ اس زمانے میں گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا, ابھی بھی گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے, تو یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت بڑے بڑے اہل فارس کے بڑے بڑے نمائندے آئے ہوئے تھے بادشاہوں کے, اور انہوں نے میری اتنی خلافت کی اتنی تعریف کری ہے کہ میں اپنے قلب میں بڑائی محسوس کر رہا ہوں, تو اس بڑائی کو ختم کرنے کے لیے میں گھٹیا کام کر رہا ہوں تاکہ بیلنس جو ہے وہ لیول ہو جائے, برابر ہو جائے. آپ ذرا سمجھے اس چیز کو, بڑائی والی چیز تو فوراً گھٹیا کام کرنا شروع کر دیا کہ نفس میں بڑائی نہ جائے. تو اس طرح سے اللہ والوں نے اور بڑے لوگوں نے اپنی بڑائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا یہ ساری چیزیں کری. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے ماضی میں کس کس نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں, کس کس طرح سے یعنی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے اپنی محبت اور اس کو پیش کرنے کے لیے کیا کیا مجاہدات لوگوں نے پیش کیے. اگر اس کی ہم بیان شروع کریں تو وہ تو بہت لمبی تفصیل اس کی ہو جائے گی. تو صحابہ کرام کے واقعات ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو شہید کر دیا گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران. اور یہ کون تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کتنی خدمات کی, بے شمار مشہور بیرہا جو کنواں تھا میٹھا ٹھنڈا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کون ہے جو جنت میں اپنا محل بنانا چاہتا ہے, اور تو وہ اور پھر وہ کہا اس کو بشارت دی جاتی ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پھر یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, اور منہ مانگی قیمت کو بر کہتے ہیں, اس کی جو قیمت تھی اس سے کئی گنا زیادہ دے کر کئی کنویں خریدے تھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا تھا. کتنا المیہ ہے, اور پھر آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ خونی تاریخ ہے ہم مسلمانوں کی. اللہ کے لیے محبت کے جو معاملات ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے حکم دیں تو جتنے بھی یہ دشمن ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے اور ان کو کاٹ دیا جائے جو آپ کے دشمن ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مدینے کی گلیوں کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا, منع فرما دیا تھا, یعنی جان دے دی لیکن خون گرنا گوارا نہیں کیا مسلمانوں کا. عجیب یہ سازشی عناصر تو شروع سے چلتے ہوئے آ رہے تھے, پھر بڑھتے بڑھتے معاملہ کربلا تک جا پہنچا. کہاں تک معاملہ پہنچا, یزید پلید کی جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے یہ ساری خبر دے دی گئی تھی. جب ایک عام اللہ کے ولی کو بعض دفعہ اکثر اللہ کی طرف سے کشف الہام ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے, تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, ان کی کیا شان ہوگی, کیا ان کا مقام ہوگا, کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن چونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ تقدیر میں یہ چیز ہے, تقدیر مبرم, کہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا, یہ چیز ہو کر رہنی ہے. دو تقدیر ہوتی ہیں, ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق. تقدیر معلق کیا ہے, جس میں ہم دعا دم درود سے کوشش کر کے اس تقدیر کو ہم پلٹوا سکتے ہیں, اور تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں تھا, وہ چیز واقع ہو کر رہنی. تو اس کربلا کا جو واقعہ تھا یہ تقدیر مبرم سے تعلق تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دیا گیا تھا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ جو آپ کو ایک دفعہ حضرت امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے پیار فرما رہے تھے آپ وسلم, ان کو سونگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازوں کو سونگ رہے تھے, اور فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں. اس وقت غالباً حضرت میکائیل علیہ السلام تھے, یا میکائیل علیہ السلام, اللہ کا مشیما فرمائے, یا جبرائیل علیہ السلام, وہ تشریف ہے اور پوچھا کہ آپ کو ان دونوں سے کیا بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا ہاں بہت محبت ہے. فرمایا تو پھر ایک کو دو جوڑے لے کر بھی پھر آئے تھے, ایک سرخ جوڑا اور ایک ہرا جوڑا. پھر فرمایا ایک کو جو ہے یہ زہر دیا جائے گا اور ایک کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہ ہرا جوڑا تھا ان کو زہر دیا گیا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سرخ جوڑا تھا ان کو شہید کیا جائے گا, اور فرما دیا تھا کہ آپ کی امت ہی ان کو شہید کرے گی. تو یہ کتنا ظلم ہوا جو بھی ہوا. تو یہ سارے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی, کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین اسلام کی جو تاریخ ہے یہ اپنے عاشقوں کے خون سے تحریر کری, کہ میں ایسا پیارا ہوں کہ جس میں نبیوں کی گردنیں کٹی ہیں, جس میں انبیاء کرام اور ان کے گھر والوں کے سر اڑا دیے گئے, معصوم چھوٹے بچوں کو بھی جن کو شہادتیں دی گئیں, میں ایسا پیارا ہوں. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ کیا معاملات تھے سارے؟ اللہ نے بہت لوگوں کو آزمائش سے گزارا, بعض لوگوں کا امتحان لیا. یہ کیا چیز تھی کہ میں ایسا پیارا ہوں؟ تو جس کو جو چیز آئے بھائی اللہ کے رستے میں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائے, نہیں تو اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کیونکہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا ریورس گیئر نہیں لگتا, جو قدم اڑ گئے سو اڑ گئے, پیچھے جانا بے وفائی ہے. جو قدم اڑ گئے پیچھے جانا بے وفائی ہے. تیر سے کمان سے نکلا ہوا تیر جب جو نکل جب جاتا ہے تو واپس نہیں ہوتا, وہ واپسی نہیں ہوتی. تو یہ سارے جو اعمال ہیں, یہ کی ساری معاملات سارے واقعات کس چیز کا نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا پیارا. اللہ کئی اس میں حکمتیں ہوں گی, جس میں ایک حکمت یہی بھی ایک بہت اہم ہے کہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے عاشقوں نے مجھ پر جان مال عزت آبرو اہل و عیال ہر چیز لٹا کے مجھے راضی کیا اور میری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا, کسی نے چوں چرا نہیں کری, میں ایسا پیارا ہوں. تو اللہ کے آگے تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا چاہیے. سارے واقعات کے بعد نتیجہ یہ آتا ہے کہ بھائی آج ہم دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں. ہمیں تو اللہ نے اتنا چین اور سکون عافیت سے رکھا ہے, اللہ ہمیشہ ہمیں ایسے ہی رکھے. آج ہم سے جو ہمارے جو مجاہدات ہیں وہ تو مجاہدات کا تو کہتے ہوئے میں شرم آتی, آج تو فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی, अब हम अपना हाल देखते हैं भाई, ये तो एक झलक थी पहले के मुसलमानों की, जिनसे हम कहते हैं हम इनके और ये हमारे। हम ज़रा देखें तो सही कि उनमें और हम में मुवासिलत कितनी है। अरे भाई आज तो हमारी नमाजें भी सही तरह से पूरी नहीं हो रही, हम क्या मुजाहदात करेंगे? हम वल्लदी नामन अशद हब्बल्ला का क्या मुफदाक बनेंगे? हमारा दिल इस वक्त हमारा दिल वो सबसे ज़्यादा अपने नफ्स का आशिक बना हुआ है। तो अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं असल मोहब्बत मोमिनीन सिर्फ अल्लाह से करते हैं, यानी अपने नफ्स नफ्स और शैतान से ज़्यादा, अपनी जायज़ नाजायज ख्वाहिशात से ज़्यादा, गुनाहों से ज़्यादा, नेक यानी सारी चीज़ों से ज़्यादा, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों से ज़्यादा, यानी कायनात में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है जो बंदा मोमिन होता है। और अल्लाह की मोहब्बत के बाद सारी मोहब्बतें करना अल्लाह की मोहब्बत का वो भी जायज़ है, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, उनसे भी अल्लाह ने करने का हुक्म दिया और अल्लाह ने मोहब्बत रखी भी है, लेकिन सारी मोहब्बतों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत रखना ये अल्लाह का मेयार है, अल्लाह ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो आज हम देखें कि हमारे दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, उसकी पहचान क्या है, उसकी फिर पहचान अक्सर बयान में बताते रहते हैं, इसकी एक ही पहचान है हजरत वाला हजरत हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफुल्लाह हजरत अकदस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जब कभी गुनाह का शदीद तकाजा हो, नफ्स और शैतान का मुकाबला हो और अल्लाह का हुक्म हो ये गुनाह है और नहीं करना है, और नफ्स और शैतान और नफ्स हमारा बहुत तड़पे ललचाए कि ये गुनाह कर, जैसे बदनजरी, एक छोटी सी मिसाल, कोई लड़की सामने से आ रही है और अल्लाह का हुक्म है ना देखो, उस वक्त जो कशमकश होगी अगर उस बंदे ने नजरों की हिफाजत करते हुए नज़र झुका के वो चला गया, अपना दिल तोड़ लिया और अल्लाह के कानून को टूटने नहीं दिए, दलील है कि वल्लदी नामुन अशद हुब्बल्लाह का सच्चा भाई कि इसने अपना दिल तोड़ लिया लेकिन अल्लाह के कानून को टूटने से बचा लिया। तो ये एक मिसाल, इस तरह से हम देखते चले जाएं, फजर की नमाज में तकलीफ हो रही है, तकलीफ को उसने साइड में रखा, मुजाहिदा करके मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ली, दिल तोड़ दिया, अल्लाह का कानून टूटने दिया, नींद को आग लगा दी उसने अपनी, ऐसी की तैसी नींद की, तो ये दलील है कि अल्लाह का आशिक है और वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसी तरह गैर शरी तकरीब में जाना था, बड़े लोग बुला रहे हैं, मखलूक की मोहब्बत है और बहुत लोग उसको दावत भी दे रहे हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ला तअती अनिल मखलूक, के अल्लाह की अतात में जो है वो मखलूक की अतात नहीं चलेगी, अल्लाह का हुक्म है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसी मजलिस जहाँ खुल के अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो मत जाओ, रसूल अल्लाह मना फरमा रहे हैं। जो कशमकश जो होगी ना, कश और मकश, अल्लाह का हुक्म मानो मखलूक का हुक्म मानो, जिसने अल्लाह का हुक्म माना और मखलूक का हुक्म नहीं माना, ये दलील है कि अल्लाह का सच्चा आशिक है और अल्लाह से अशद मोहब्बत करता है ना। तो ऐसे थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लेना, बयान कर लेना, या अच्छी अच्छी बातें कर लेना, महसूसात बयान कर देना शेख के, वो तो बड़ा आसान है, लेकिन पहचान इसकी होती है मुकाबले के वक्त, जब नफ्स और शैतान से मुकाबला होता है। जैसे कोई पहलवान हो और वो दूसरे पहलवान से रिंग में आने से पहले बड़कियां मार रहा हो, अरे तो भी रिंग में मैं ऐसा नेक लॉक लगाऊंगा, ऐसा दाव लगाऊंगा, उठा के पटक दूंगा, ये और वो खूब फन कर रहा हो, तो दूसरा पहलवान क्या कहेगा, भाई यहाँ क्या बड़कियां दिखा रहे हैं, भाई रिंग में जब आएंगे हम दोनों फिर देखते हैं तू अपने दावों में कितना सच्चा है और तू मेरे साथ क्या करता है, रिंग में तो आ पहले। तो भाई इसी तरह मेंबर में बैठ के व्रत वाला फरमाते थे, बयान कर लेना आसान है, दोस्तों में बैठ के गप्पे लड़ा लेना आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर लेना आसान है, लेकिन जब खुद अल्लाह पाक जब आजमाइश से गुजारते हैं, बाज दफा नफ्स और शैतान जब उस पर हमला करते हैं, उस वक्त देखा जाएगा क्या इसका हाल था और क्या इसका हाल है, क्या ये जो कह रहा था क्या उसका ये हाल है पूरा, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था ये, अब पता चलेगा। रिंग में जब इंसान आता है, रिंग में कब आएगा भाई, जब मुखालिफ फिंत में जब नफ्स और शैतान हो और रिंग जो हो गुनाहों का मैदान हो और हम मद्दे मुकाबिल हो, फिर देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा हम कितने बड़कियां मारने वाले हैं, कितने मुत्तकी हैं हम, कितने अल्लाह के आशिक हैं, कितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक की हमने कितनी लाज रखी, उस वक्त पता चलेगा। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बलिल्लाह, वरना अपने मुंह से तो लोग बहुत मियां मिट्ठू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 20 हज किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, कल तो माशाल्लाह मैंने 2 कुरान 2 सिपारे पढ़ लिए थे। तो भाई अपने मुंह से तो बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब रिंग में जब इंसान आता है नफ्स और शैतान के, उस वक्त पता चलेगा, जब सालियां सामने आती हैं, जब भाभियां सामने आती हैं, जब कजनें सामने आती हैं, जब ससुराल जाना होता है तो पता चलता है, जब रिश्तेदारों के जाना होता है तो पता चलता है, जब सड़क पे चलती फिरती जब लड़कियां नजर आती हैं, औरतें नजर आती हैं, उस वक्त पता चलेगा। उस वक्त कोई नहीं होता, उस वक्त शेख भी नहीं होता, कोई नहीं देख रहा होता, उस वक्त फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र उसकी नज़र के ऊपर उसका मुहासबा कर रही होती है। कि हमारी नज़र किसी पर होती है तो हमारी नज़रों पर भी किसी की नज़र होती है। इतना तो हम सोच लें, हम किसी को देख रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, अलम या आलम भी अल्लाह यारा, यही चीज़ अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता, तुझे नहीं मालूम کہ میں تو ہر وقت میری نگاہ میں ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. علم یعلم بھی ان اللہ یرا، کہ میرے بندے کیا تو نہیں معلوم، علم یعلم کیا تو نہیں جانتا بھی ان اللہ یرا، کہ تو ہر وقت میری نگاہ میں ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سی سی ٹی وی کیمرہ، اللہ یہ ڈرا رہے ہیں، دیکھ ادھر ادھر مت دیکھ، میں دیکھ رہا ہوں تجھے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ یہ دو آیتوں کا اکثر بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ آیت، دوسری آیت تھی کہ وہ ایک اور تھی، وہ علم یعلم اللہ یرا کے بعد وہ تھی، وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تقریباً ایک ہی تشریح، وہ ہوا معکم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، دیکھو مجھے یہ مت سمجھو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں آتا اور اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، تو ان دونوں آیتوں کا خدا کی قسم مکمل طور پر اس کو استظہار ہو جاتا ہے، اس لیے نظروں کی حفاظت پھر اس کو ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. دل میں اچھی حقیقت اتر جاتی ہے، گڑ جاتی ہے یہ بات، تو پھر وہ ہر چیز میں صرف نظروں کی حفاظت تو کرے ہی کرے گا، لیکن دوسری چیز اسی بچے گا، گالی نہ بکوں، غیبت نہ کروں کہ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے سن لیا کہ میں نے غیبت کری ہے فلاں انسان کی، پھر فوراً توبہ کرے گا. تو صحبت اہل اللہ سے سب سے زیادہ ان دو چیزوں کا استظہار ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ احسان یہ کہلاتا ہے کہ اس بات کا استظہار حاصل ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت احسانی کہلاتی ہے جو مشائخ کو حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کو. اب ایک صاحب ملے تو ایک بزرگ تھے، ان کا بیان تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک نوجوان مجھے ملتا تھا جب میں پاکستان آتا تھا، ہر بیان میں وہ کہتا تھا حضرت الحمدللہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے احسانی درجات پر فائز کر دیا اور مجھے کیفیت احسانی کیفیت مجھ کو حاصل ہوئی. تو میں کہتا تھا بھائی ماشاء اللہ مبارک ہو. تو جب آپ ملتا تھا وہ یہی بات کہتا تھا. ایک دفعہ دل میں سے پوچھوں تو صحیح میں کہ یہ احسانی کیفیت کو سمجھتا کیا ہے یہ؟ تو میں نے پوچھا کہ بھائی تم جو ہر وقت یہ مجھے کہتے رہتے ہو تو کیفیات احسانی کا جو مطلب ہے وہ ہے کیا؟ تو اس نے نوجوان نے کہا حضرت وہ حدیث شریف نہیں کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ تصور قائم ہو جائے. تو حضرت زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی نماز میں تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو سبھی کر لیتے ہیں، اصل تم سمجھے ہی نہیں کیفیات احسانی کا مطلب جو جبرائیل امین نے بیان فرمایا تھا کہ نماز کے علاوہ بھی 24 گھنٹے اس بات کا استظہار ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف نماز میں نہیں، یہ اصل کیفیت احسانی. لیکن اس کا تعلق کیا چیز سے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے یہ کیفیت احسانی اس کو حاصل ہو گئی، پتا چلا اللہ دیکھ رہا ہے، احساس تو ہے اس کو اور کیفیت احسانی بھی حاصل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گندے کام کر رہا ہے، نیٹ پہ بدماشیاں کر رہا ہے، لڑکیاں دیکھ رہا ہے، یہ کون سی کیفیت احسانی ہے؟ کیفیت احسانی کا مطلب صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ایسی کیفیت احسانی حاصل ہو جائے کہ گناہ سے باز آ جائے، وہ حرام کاموں کو چھوڑ دے، ایسا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ صرف خیالی یا یعنی خواب و خیال والی بات نہیں رہتی، کیفیت احسانی بڑھتے بڑھتے اس طرح سے چلی جاتی ہے، پھر بات پھر کش اور الہام کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اچھی اور بری باتوں کی تلقین کش الہام کے ذریعے ہونے لگتی ہے، سوتے میں الگ، جاگتے میں الگ، پھر یہ کیفیت احسانی بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے. تو کیفیت احسانی یہ بڑھتے بڑھتے حجابات کو ہٹا دیتی ہے، لیکن شروعات تو یہیں سے ہوگی. پہلی کلاس میں کوئی آئے گا تو میٹرک تک پہنچے گا نا، یا تو ابھی پہلی کلاس میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا ہمارا، تو ترقی کیسے ہوگی؟ اللہ، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آخر میں بس ایک اور چیز بتانی ہے بھائی جو بہت اہم ہے، دل کو تمام غیر اللہ سے پاک رکھیں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. یہ آج کل جو اپنے جو معاملات، اپنی سوچ، اپنی گفتگو اور آنکھوں سے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، دماغ سے جو سوچتے ہیں، وہ چیزیں وہ ہوں جن سے صرف دنیا کا فائدہ ہو. غور سے سن لیے، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، فالتو کاموں سے اپنی آنکھ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ان چیزوں سے بچائیں، نہیں تو تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ جیسے ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، ہے نا، تو اب اس میں ضروری چیزیں تو آدمی پڑھ لے، مجبوری بھی ہے، تھوڑی بہت کبھی پڑھ لیا، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لے آدمی، اخبار روز نہ پڑھے. وجہ کیا ہے کہ صبح اٹھ کے مثال کے طور پہ اگر ہم نے اخبار آدھے گھنٹہ ہم نے مطالعہ کیا، اور اس میں سیاسی خبریں تھیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی، گناہ نہیں ہے کوئی، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس کا ایک یہ آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سارا دن وہ خبریں جو تھیں، وزیر اعلیٰ نے یہ کہا، فلاں وزیر نے کہا، فلاں اس نے اس کو گالی دی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، جب ہم نماز قرآن ذکر اذکار جب کریں گے تو وہی اخباری خبریں ہمارے سامنے شیطان لا کے کھڑا کر دے گا. اسی طرح جو آتا ہے 4 سال کی بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر دی گئی، عزت لوٹ لی گئی، یا اخبارات میں اس طرح کے جنسی اسکینڈل آتے رہتے ہیں، روزانہ اخبار میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اس سے بھی تعلق مالنا برباد ہو جاتا ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھ کے یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا وہ میموری میں اسٹوریج ہو گئے، یہ ایسے باہر نہیں آئے گا میموری سے. کب آئے گا؟ جب آدمی اللہ اکبر کر کے اس نے نیت باندھی، وہ گندا جو سین پڑھا تھا اخبار میں وہ سارا آ جائے گا، جو بھی آرٹیکل پڑھا تھا. قرآن جب ہم پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، شیطان منتظر تھا کہ ظالم تو آپ بیٹھ تو صحیح اللہ کے آگے، پھر اسی وقت ہی لے کر آئے گا ساری گندی چیزوں کو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں حرام کرام کام تو حرام کام، فالتو چیزیں اس سے بھی بچتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ والوں نے اپنے قلب کی حفاظت کر لی. تو فالتو چیزوں کو نہ پڑھیں، اللہ رسول کی جو باتیں وہ پڑھیں، کچھ ضروری چیز ہوئی تو کبھی پڑھ لیں، صحیح ہے وہ، تو اس سے اپنے قلب کی حفاظت رہے گی. کیونکہ قلب کی جو سوئی کا رخ ہے یہ اللہ کی طرف رکھیں، فالتو بیکار کی چیزوں سے بچیں، فالتو میل ملت سے بھی بچیں. اتنا لوگوں میں، دوستوں میں ہنسنا بولنا کھانا پینا جس سے دل دماغ اچھے رہیں، پرسکون رہے، ہنسنا بولنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کل خشکی کا زمانہ ہے، ٹینشن ڈپریشن کا آج کل لوگوں کو مرض ہے. تو ہنسنا بولنا، نیک دوستوں میں بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ انہماک نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، کہ بہت زیادہ سوشل نہ بنے، وہ بھی تشویش پیدا کر دے گا. کیونکہ جتنا آدمی مخلوق میں اپنا سلسلہ اپنا معاملات کو بڑھائے گا، اتنا مصائب میں اور پریشانی میں پھنسے گا. اس لیے اللہ والے کم ملنے ملانے کے اوپر یہی فرماتے ہیں، کم ملا جائے، اس سے یکسوئی برباد نہیں ہوتی، نہیں تو تشویشات دنیاوی میں مبتلا آدمی ہو جاتا ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ نے ایک اور مثال دی، پہلے جب لوگ ریڈیو استعمال کرتے تھے تو اس کی سوئی کو گھماتے تھے، تو سوئی کو گھماتے تھے، ایف ایم پر جب آتا تھا تو انگلش گانے بجنے لگتے تھے، لوگ کو انگلش گانے سننے ہوتے تھے تو ایف ایم پہ چلا جاتا تھا، FM 100 کے اوپر پرانے دور میں. پھر اس کے بعد اگر کسی کو کچھ انڈین گانے سننے ہوتے تو بھائی وہ پھر دوسری اس کے اوپر چلا جاتا تھا، تو وہ گھماتا رہتا تھا، اس کی گھنڈی اور سوئی بڑھتی رہتی تھی، پھر انڈین گانے آنے لگتے تھے. کسی کو مکہ شریف کی اذان سننی ہوتی تھی تو سعودی عرب کے اس کے اوپر چلا جاتا تھا چینل کے اوپر، تو پھر اللہ اکبر کی صدایں آنے لگتی تھیں. تو یہ سوئی کو جہاں جس طرف لے کے جائیں گے تو اس جگہ کی غیبی چیزیں جو ہوں گی چھپی، وہ پھر وارد ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہی معاملہ اللہ والے فرماتے ہیں، اپنے قلب کی سوئی کو اللہ اور رسول سے اٹیچ کر کے رکھیں، اللہ والوں سے اٹیچ کر کے رکھیں، تو پھر عالم ادن کی، برزخ کی، روحانیت کی آسمانی خبریں آنا شروع ہو جائیں. ہم اپنی سوئی کو ننگی فلموں میں گھسڑ کے رکھا، اپنی سوئی کا جو ہمارا رخ ہے کہیں ننگی فلموں میں، بدماشیوں میں، حرام کاریوں میں، جھوٹ میں، غیبت میں، پیسہ کمانے میں، اندھا دھند جس میں فرائض اور واجبات بھی تباہ ہو رہے ہیں، ہماری سوئی کا رخ تو یہاں ہے، اپنی بڑائی میں، اپنے تکبر میں. تو جس طرف اپنی قلب کی سوئی کو لے کے جائیں گے تو اس دنیا کی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو ہماری جو حرکتیں ہیں تو جہنم کی طرف سوئی لے کے جا رہے ہیں، تو جہنم کی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، جہنم کا مزاج دنیا میں ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، جہنم کی جو گرمیاں، جہنم کی جو پریشانیاں، تکالیف ہیں وہ ہمارے اوپر دنیا میں ہی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے اپنی جو نڈل تھی، جو سوئی تھی، اس کا رخ جہنم کی طرف کر لیا. یہ سارے جہنمی اعمال تو ہیں، اور دنیا میں کوئی اگر پاک صاف طریقے سے چلتا ہے، اپنی روح کو پاکیزہ رکھ کے اور اپنے قلب کی سوئی کو اللہ رسول کی طرف، اللہ والوں کی طرف لے کے چلتا ہے، تو پھر جنت کی جو خبریں ہوتی ہیں، جنت کی جو دنیا ہے، وہاں کی ہوائیں آنے لگتی ہیں جیتے جی، مرنے کے بعد نہیں، جیتے جی. تو جنت کا کیا مزاج ہے؟ چین، سکون، ٹھنڈا، خوشیاں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چونکہ ہم نے سوئی جنت کی طرف کر لی. تو اب وہاں کا ہیڈ آفس کو جو مزاج ہے، وہی پھر برانچ آفس کو ہو جائے گا. تو دنیا میں جیتے جی اللہ پاک جنت کی ہوائیں بھیجنا شروع کر دیں گے، ایسے اللہ پاک مست رکھیں گے، سکون سے رکھیں گے، کیونکہ اس نے اپنی قلب کا جو رخ ہے وہ جنت کی طرف کر لیا، جنتی اعمال کی طرف کر لیا، اللہ رسول کی طرف کر لیا، خالق جنت کی طرف کر لیا، خالق حور کی طرف کر لیا. تو وہاں کی عطائیں اس کو نصیب ہوں گی. بھائی اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے قلب کی سوئیوں کو، رخوں کو کہاں کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنی یکسوئی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اوپر اتنے پہرے بٹھاتے ہیں. دور سے تو لگے گا یہ تو بڑی مصیبت میں انہوں نے اپنے اوپر اپنی اتنا مقید کر لیا ہے، اپنے اوپر اتنی انہوں نے پابندیاں لگا لی ہیں، اس کو کیا معلوم ظالم کو کہ یہ اندر کیا مزے کشید اور چشید کر رہے ہیں. حال میں میں اپنے مست ہوں، غیر کا بھی کوئی ہوش نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں غالباً، حال میں میں اپنے مست ہوں، غیر کا کوئی ہوش نہیں. حال میں میں اپنے مست ہوں، غیر کا کوئی مجھے ہوش نہیں، یہ حال ہو جاتا ہے کہ اپنے حال میں آدمی مست رہتا ہے اور دوسروں کا کسی کا ہوش نہیں رہتا. تو بھائی بس یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں مجاہدات سے نہ گزارے، دعا یہی مانگنی چاہیے. آج ہمارا جو سب سے بڑا مجاہدہ، یہ تو ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی ہمارے اکابرین کی، بڑوں کی، تو انہوں نے اللہ کے نیے کیا کیا کرتے چلے گئے، اور آج ہم سے اللہ کے نیے فجر میں نہیں اٹھا جا رہا، ذکر نہیں ہو رہا، کہتے ہیں ذکر نہیں ہو رہا، بھول جاتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت ہے ان بڑے لوگوں سے جن کے ہم نام لیوا بنتے ہیں. کیا یہ قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ ان کے جو اعمال تھے اس کی تو 1% ہم سے نقل تک نہیں ہو رہی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے تو جانیں تک دے دی. بھائی ہم سے کوئی جان نہیں مانگ رہا، ہم سے تو یہ تھوڑے بہت تقوی کے اعمال بھی ہم سے نہیں ہو رہے، تو ہماری ان سے پھر کیا نسبت؟ تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے. تو خالی شور مچانے سے یا عشق کے دعوے کرنے سے جو ہے یہ عشق کامل نہیں ہوتا، شور شرابہ کرنے سے. اصل تو عمل ہے، عمل میں کیا ہماری ان کی مماثلت ہے، کیا مطابقت ہے؟ ہم دیکھیں کیا مطابقت ہے. غصے کو ہم نے پیتے ہیں کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، معصوم تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وضو فرما رہے تھے. ایک باندھی تھی عورت، تو وہ وضو کرا رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، تو اس کا وہ جو جس برتن سے کرا رہی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور غالباً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ لگا، اس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. تو ایک غصہ آنا اور تکلیف میں ہونا اور غصہ آنا فطری چیز ہوتی ہے، تو صرف آنکھوں سے گھورا، انہوں نے بولے کچھ نہیں اس خادمہ کو. تو وہ عورت بھی اس زمانے کے لوگ کیسے تھے، انہوں نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، والقادی من الغیظہ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین الناس. اور تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بچے تھے، معصوم تھے، عافین الناس، انہوں نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا واللہ، پھر اس عورت نے اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف بھی کیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا، جا احسان بھی کر دیا. یہ معاملات ہے. اتنے کم عمر بچے اور کیا فراست تھی، کیا درگزر تھا، فوراً غصے کو پیا اور اس کو معاف بھی کیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا. تو آج ہم دیکھیں کیا ان جیسی معاشرت ہمارے اندر ہے. میں اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق بنتا ہوں تو میں یہ دیکھنا چاہیے میں نوافل بھی پڑھوں، صالح ثواب بھی کروں، سب کچھ کروں، لیکن کیا میری باتیں، میرا کردار کو ان جیسا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کچھ فیصد تو میرے اندر وہ چیزیں ہیں، کیا میں نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کری؟ آل اور اصحاب جو ہمیں رستہ دکھا کے گئے، ان کے جو معاملات تھے، جبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا. آج ہمارے سر پہ کوئی مار دے یا غلطی سے کوئی گرا دے، سر پڑ جائے، تو ہم تو اس کو فوراً ہاتھ اڑا دیں گے، اس کے بعد میں بات کریں گے، ہے نا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے غصے کا کیا حال ہے، تکبر کا کیا حال ہے، غیبت کا کیا حال ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ ہمارا جو قلب کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ تو یہ خالی دعوی عشق سے کام نہیں بنے گا جب تک عمل نہیں ہوگا، اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے. امراض رزیلہ ہمارے زندگیوں میں کتنے ہیں اور کتنے ختم ہوئے. اور ادب کیا تھا، ایک بار دونوں بھائی بچے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، وضو فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا عمر رسیدہ، تو وہ غلط وضو کرنے لگا. اب دیکھیں تبلیغ کیا چیز ہوتی. اب دونوں چھوٹے معصوم تھے، عمر رسیدہ تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریں، چونکہ بڑی عمر کے آدمی تھے، ادب ملوث تھا اور کر غلط وضو رہا تھا. تو دونوں بھائیوں کی فراست اور حکمت، کیونکہ کس کے پھول تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول تھے، معمولی ہستیاں نہیں تھیں. تو ان کو کوئی سکھانا نہیں پڑتا تھا، تبلیغ کرنا سکھانی نہیں پڑتی تھی، ان کو کوئی خلافت نہیں ملی ہوئی تھی، وہ بائے برتی سب کچھ تھے، بہت کچھ تھے. تو ایک بھائی نے دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ حسن تم وضو غلط کر رہے ہو، اپنے آپ کو ڈیفالٹر قرار دے دیا، تم غلط وضو کر رہے ہو، دیکھو بھائی اس طرح سے وضو کرتے ہیں. اب جو غلط وضو کر رہا تھا اس کے دل میں چھوڑ تھا، اس کو پتا تھا میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ چپکے ان دونوں کو دیکھتا رہا اور اپنا وضو درست کرتا رہا. اس طرح سے اس کی عزت بھی رہ گئی اور اس نے وضو سیکھ لیا، قیامت تک سکھا دیا. اپنے سے بڑی عمر کا ہو اور جان پہچان نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس کے شیخ مت بنو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اس کو فوراً منہ پہ مت ٹوکو، کیونکہ آپ سے اصلاح کرانے نہیں آیا، آپ سے بیعت نہیں ہو، عمر میں بھی بڑا ہے اور ہر وقت لٹھ مار تبلیغ نہیں ہوتی. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، دین حکمت سے پھیلانا ہے، تبلیغ حکمت سے کرنی ہے. محبت سے پیار سے اس طرح سے. تو پھر اس کا وضو درست ہو گیا اور اس طرح سے انہوں نے دونوں بچوں نے ان کو وضو بھی سکھا دیا. یہ کیا ماشاءاللہ کردار تھا, کیا کریکٹر تھا, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آج تو ہم منہ توڑ دیتے ہیں اگر ایسی کوئی غلط بات ہو, تبلیغ ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے, کوئی غلط کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو فوراً غصے میں آ کے ہم سنا دیتے ہیں, ابھی تم تو ایسے ہو, تم تو یہ کر رہے تھے, تانا مار دیتے ہیں اس کو. کسی کو کسی عیب یا گناہ کے اوپر تانا مارنا ایسا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا مشی میں فرمایا, خلاصہ یہ کہ اگر کسی نے کسی بات کسی مسلمان نے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا اس کو اطلاع ہو گئی کہ یہ فلاں گناہ میں منہمک ہے عادتاً, اور اس نے اس کو تانا دیا کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو, تو اس تانا دینے کی وجہ سے جس نے تانا دیا مرے گا نہیں, موت نہیں آئے گی جب تک اللہ پاک اس کو اسی گناہ میں اسی جرم میں مبتلا نہیں کریں گے. تو کسی کو تانا دینا نعوذ باللہ اپنے بیڑا غرق کر لینا اپنا, یعنی رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو گھر بیٹھے اللہ رب العالمین اس گناہ میں مبتلا کر دیں گے, موت بھی نہیں آئے گی, مرے گا بھی نہیں, کیونکہ اپنے بھائی کو اس نے مسلمان بھائی کی نہیں رویا نہیں, اس کے لیے اس نے دعا نہیں کی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی اصلاح کرتے, اصلاح کی فکر کرتا, اس کو آگے روتا, اللہ کے آگے دعا مانگتا اس کے لیے ہدایت کے لیے, لیکن اس نے تو تانا مار دیا اس کو. وہی بات کہ تکبر, تانا کیوں مارا, تکبر کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھا, برا سمجھا, اپنے کو اچھا سمجھا, تو اس کا انعام اور رزلٹ یہ ملے گا کہ اللہ پاک خود اس کو اسی فتنے میں مبتلا کریں گے. تو کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے کسی کو ایپ دیکھ کے, بلکہ تنہائی میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے, اور اگر تھوڑی سی بے تکلف ہی ہے تو پھر پیار محبت سے اکیلے میں اس کو سمجھائے, تنہائی میں یا کسی کے ذریعے سمجھائے, اس کو تانا نہ دے نفرت میں, نہیں تو اللہ پاک اسی کو اس میں مبتلا کر دیں گے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ واقعات, ہم نے جب لوگوں نے بعض لوگوں نے تانے دیے تو انہیں لوگوں کو اللہ نے اس میں مبتلا کر دیا, اسی جرم میں پھر شامل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی باتیں معمولی نہیں ہیں, کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کو اس گناہ میں ملوث نہیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے, اللہ والا بنائے, عافیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب کریم یا رحم الرحیمین, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اس کو اپنی شان رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ یا رحم الرحیمین, یا اللہ 10 محرم کا دینا, یا اللہ اس مبارک دن کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما, کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ فجر کی نماز با جماعت, قرآن ذکر اذکار سارے معمولات کرنے کی توفیق عطا فرما, درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب کریم یا رحم الرحیم, جتنے بھی امراض رذیلہ ہیں, غصہ, تکبر اور اللہ پاک غیبت سے اور بد نظری سے اور غیر شرعی تقریبات میں آنے جانے سے اور بے دینی سے, سنتوں کے خلاف جانے سے, ہر طرح کے امراض رذیلہ سے اور بد اعمال سے ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی کامل ہدایت نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما, اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا سے اس وقت اٹھانا جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمانا, خوب تندرستی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئیں محروم نہ جائے. یا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے, اس کی آخرت بھی بنا دے. یا ارحم الراحمین, تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, کل مومنین مومنات کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے جملہ مرومین کی, اور یا اللہ میرے والد صاحب کی, اور ہمارے اور میرے مرشدین کی, اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی, ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, عافیت عافیت عطا فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا رب کریم، یا حرم الرحیمین، یا اللہ جتنے بھی کفار اور غیر مسلم ہیں اللہ ان کو کامل ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کے فتنے اور شرور سے، ہر طرح کے وائرس سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، ذلت سے، اپنے عذاب سے اللہ تمام امت مسلمہ کی، پاکستان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما، تمام انسانیت کی حفاظت فرما یا اللہ. مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ سب سے بڑھ کے تجھ کو تیری ذات کو مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی ذات عطا فرما دے، یا اللہ اپنی ذات عطا فرما دے، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، یا اللہ قرب خاص عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا ہمارے قلب میں داعیہ پیدا کر دے، ایک ایک سنت پر جان لڑا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ پاک ہم نے ختم کر دیا، اور اس کی جگہ یہود نصار اور ہندوؤں کے جو طریقے ہیں اللہ ان کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں ڈھال لیا ہے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی، اور جو ہم نے بے وفائی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ پاک بے وفائی کو معاف فرما دے، اور بے وفائی کو معاف فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا باوفا بنا دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہم سے خوش ہو جائے. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تو معاف فرما دے، بخش دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.